أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں سورہ حدید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو کتاب دے کر اور ان کو حق اور باطل کی تشخیص کا پیمانہ دے کر، یعنی میزان ان کو ہم نے دیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں میں عدل جو ہے وہ قائم کر سکیں. ہماری گفتگو گزشتہ روز امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے چند اہم نکات کی طرف میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا، اور ابتدا میں میں نے یہ بھی کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے جو عقیدہ ہے، اپنی جو اپروچ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، انتظار کے حوالے سے، ہم جو ہے اپنی تھنکنگ کو، اپنی اپروچ کو ہم یا تو اس کو ٹھیک کریں، بہتر بنائیں اور اس کو امپروو کریں. لہذا میں نے جن اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، میں صرف فہرست وار ان کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ری کیپ کرتے ہوئے، تاکہ گزشتہ ہماری گفتگو سے میں آج کی گفتگو کو جو ہے وہ متصل کر سکوں، تو مختصراً صرف اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ہم نے کل جس ایک نقطے پر بہت زیادہ گفتگو کی وہ یہ کہ آیا ہمارا دیکھنا امام زمانہ علیہ السلام کو، ہمارا اس وقت ہونا جب ظہور کا وقت ہوگا، اگرچہ ہم سب کی آرزو ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس وقت میں موجود ہوں جب امام زمانہ پردہ غیبت سے نکل کر تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ سب ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہماری دلی خواہش ہے ہماری سب کی، لیکن ہم نے اس بات پر جو ہے وہ گفتگو کی تفصیل کے ساتھ کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ بھی ہم کو دیکھیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ ہمیں پر توجہ دیں، اور آپ کی عنایات اور آپ کی جو خاص توجہ ہے وہ ہمارے شامل حال ہو. تو یہ ائمہ کے دور میں، انبیاء کے دور میں انبیاء کو دیکھنے والے کم نہ تھے، انبیاء کی زیارت کرنے والے کم نہ تھے، لیکن انبیاء کی بصیرت رکھنے والے بہت کم تھے، انبیاء کا ساتھ دینے والے بہت کم تھے، اور وہ کہ جن پر انبیاء انحصار کرتے تھے اور اعتماد کرتے تھے اور اپنا حقیقی فالوور سمجھتے تھے، ان کی تعداد ہمیشہ انگشت شمار رہی ہے اور بہت کم رہی ہے. تو امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو آیا ہم ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل ہوں گے یا نہیں، آیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، ہمارے اندر اتنی قابلیت موجود ہے کہ جب امام آئیں گے तो हमें भी उन आवानों अंसार में अपने मददगारों में शामिल कर लें। इसलिए कि इमाम ने तो आना ही है, जहूर आज नहीं तो कल, वो अल्लाह ताला की मशीयत का तकाजा है। और अकली लिहाज से इंशाल्लाह किसी मौके पर तफसील से बात करूंगा कि इस कायनात में जहूर की जरूरत क्यों है, और बगैर मुंजी आलम बशरियत के, निजात दहिंदा के, क्यों ये कायनात जो है अपनी उम्र को मुकम्मल नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंसान की जिंदगी में तीन अदवार आते हैं, तीन जमाने इंसान की जिंदगी में आते हैं। एक वो है कि जो बचपन का दौर है, कि जो एहसासात का दौर है, जो जज्बात का दौर है, ये दौर हमने देखा और हमेशा इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक दौर हमारा वो है कि जो जवानी का दौर है, कि जिसमें एहसासात भी होते हैं, जज्बात भी होते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें इंसान के अंदर पावर ऑफ एंगर और गुस्सा और जो है शहवत जिसको कहते हैं, पावर ऑफ डिजायर्स, ये इंसान की जिंदगी में डोमिनेट करती हैं। आप जवानी की जिंदगी पर अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि अक्ल से ज्यादा जो शहवत और गजब, ये दो कुव्वतें जो अल्लाह ताला ने, जिनको सही इस्तेमाल करने की ताकीद की गई है और जिनको अकल के ताबे होना चाहिए, वो उसकी बजाय अकल जो है वो शहवत और गजब के ताबे हो जाती है। तो ये जवानी का दौर है। लेकिन एक दौर आलम इंसान का ये भी आता है कि जो उसके बुढ़ापे का दौर होता है, जो उसकी तजुर्बात से इस्तफादा करने का दौर होता है, जो उसकी पुख्तगी का दौर होता है, जब वो एक मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच जाता है, जब उसकी अकल जो है वो हाकिम होती है और गजब और शहवत जो है वो ये महकूम होते हैं। तो जिस तरह इंसान अपनी जिंदगी में इन तीन बुनियादी अदवार से गुजरता है, इसी तरह हो नहीं सकता कि ये इंसानी मुआशरा जो है उस पर ये तीन अदवार ना आए। एक वो दौर के जो जज्बात का दौर था, एहसासात का दौर था सिर्फ, और एक वो कि जो जवानी की तरह जिसमें अकल से ज्यादा शहवत और डिजायर्स जो हैं वो प्रिवेल करती हैं और डोमिनेट करती हैं, और तीसरा दौर कि जिसमें मैच्योरिटी और पुख्तगी का दौर हो। और हमारे तमाम बुजुर्ग उलमा के जो जिनका ताल्लुक फलसफे से है, जिनका ताल्लुक हिकमत से है, जिनका ताल्लुक इरफान से है, हमारे मुतकल्लिमीन, हमारे हुक्मा, हमारे फलासफा और हमारे उरफा, इस बात पर उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो इनकलाब है उसकी तरफ इंसानी मुआशरे का मजमूई तौर पर बढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि मुआशरा अकल और दानिश की तरफ, आगे की तरफ ना बढ़ रहा हो, अपनी पुख्तगी की तरफ ना बढ़ रहा हो, अपनी मैच्योरिटी की तरफ ना बढ़ रहा हो, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आए और उनकी हुकूमत इस सरजमीन पर, इस दुनिया पर कामयाब हो जाए, बल्कि ये इंसानियत और इंसानी मुआशरा अपनी मजमूई हैसियत में वो हक की मार्फत की तरफ बढ़ रहा है, वो जुल्म की पहचान की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर अकली लिहाज से पुख्तगी जो है वो आ रही है। लेकिन इसको बहरहाल एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जाहिर में हमें जो कुछ नजर आता है वो हकीकत में उसको इन डेप्थ जो है उसकी वजाहत करने की जरूरत है। तो इस लिहाज से इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, जरूरी है कि वो हमको देखें, हम उनके आवानो अंसार में शरीक हों। ऐसे अफराद भी होंगे कि जो उनका साथ देने वाले होंगे, लिहाजा हमें ना उनकी फिक्र करनी है ना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की फिक्र करनी है। इसलिए कि आपने तो आना ही है, हमें जो फिक्र करनी है वो अपनी जात की फिक्र करनी है, अपनी अपने बारे में कि हम उस वक्त किस सिचुएशन में होंगे, हम उस वक्त किस पोजीशन में होंगे, ये एक बात। और अगर हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम, दो चीजें हैं, एक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है और एक जो है وہ امام مہدی علیہ السلام کی تحریک ہے. دو چیزوں کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک تحریک مہدویت ہے اور ایک خود امام مہدی کا ظہور ہے. امام مہدی کا ظہور جب ہوگا تو وہ بہرحال ہوگا، لیکن اس سے پہلے تحریک مہدویت جو ہے وہ ہمیشہ اس کائنات میں جاری و ساری ہے. ایسے افراد ہمیشہ اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو عدل و انصاف کے لیے ہمیشہ قیام کرتے ہیں، اور وہ امام مہدی علیہ السلام اور انبیاء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی فطرت کی طرف واپس لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی بھولی ہوئی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو یاد کرواتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، ان کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اور اللہ تعالیٰ کی باؤنٹیز جو ہیں وہ ہمارے شامل حال رہی ہیں، اور کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پر ہم نے اس بات کے اوپر ہم نے گفتگو کی کہ اگر ہم اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ نہیں کریں گے تو ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے. امام حسین علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے دیا جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا اس وقت کے لیے. ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے ایک مرتبہ لوگوں سے مدد کی، درخواست کی، اور بعض لوگوں کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور امام حسین علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عظیم قربانی دی. بلکہ ان کے اندر پہلے سے ریڈینس موجود تھی، پرفیکشن موجود تھی، پیوریفیکیشن کا عمل جو ہے ان کی ذات میں شروع ہو چکا تھا. لہذا جب امتحان کا وقت آیا، جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئی، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، اس لیے کہ ایمان کی پختگی، اخلاق کی پختگی، عقیدے کی پختگی اس پوائنٹ تک جا پہنچی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. تو اسی طریقے سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں امام زمانہ علیہ السلام کے اس ظہور کے لیے. اور اگر ہمیں یہ توفیق نہیں بھی ملتی تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، روایات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل کرے گا. ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ان اصحاب اور ان انصار میں کہ جنہوں نے کربلا میں قربانی دی، اگر ہم ان کے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، ہم جب گفتگو کو اس لحاظ سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جو آج کا موضوع ہمارا گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر آمادگی پیدا کریں، کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، ہمارا جو انتظار ہے، ہم جو ویٹ کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا، اس انتظار کا ایک پہلو تو ہے یہ کہ وہ تخریبی ہو. انتظار جب بھی ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک وہ انتظار ہے جو تخریبی ہے. تخریبی کا مطلب جو ہے وہ سوائے ہماری شخصیت کو خراب کرنے کے، سوائے ہماری روح کو متاثر کرنے کے، سوائے ہمارے وجود کو تباہ و برباد کرنے کے، سوائے ہمیں کرپٹ اور فاسد کرنے کے، اور سوائے ہمیں ریاکار بنانے کے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور وہ تخریبی انتظار یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے صرف جو ہے انتظار کریں ظہور کا، انتظار کریں امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کا. تو یہ ایک تخریبی جو منفی رخ ہے انتظار کا وہ، اور جو تعمیری رخ ہے اس کی طرف ہمیں فوکس دینے کی ضرورت ہے. تعمیری رخ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس احساس ذمہ داری بھی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انتظار جو ہے ہمارے اندر قوت اور طاقت کو پیدا کرے، یعنی ہمیں امپاور بنائے، ہمیں اسٹرینتھن بنائے، ना ये कि हमारे अंदर सुस्ती और काहली को पैदा करे, ना ये कि हमें मजीद फिक्री जमूत की तरफ लेके जाए, ना ये कि हमें अमली जमूत की तरफ लेके जाए, बल्कि हमारे अंदर जो है वो ताकत पैदा करे, कुव्वत पैदा करे और हमारे अंदर तहर्रुक पैदा करे, हमें एनकरेज करे, हमें मोटिवेट करे। हमें ऐसे इंतजार की जरूरत है कि जो हमारे अंदर तहर्रुक पैदा कर सके, जो हमारे अंदर मोटिवेशन को पैदा कर सके, जो हमारे अंदर कुव्वत और ताकत को पैदा कर सके और जो हमारे अंदर उम्मीद को पैदा कर सके। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जहूर का जो असल फलसफा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है और वो ये है कि हम हमेशा अल्लाह ताला की जात पर उम्मीद रखें, अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखें और किसी भी मकाम पर हमें ये इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की जात से, अल्लाह ताला की रहमत से हम खुद को जो है वो मायूस करें। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आमादगी की बात करते हैं। तो आमादगी में मैंने कहा कि अंबिया के मिशन को देखने की जरूरत है। अंबिया का एक मिशन, जैसा कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी और उस आयत में मैंने पढ़ा कि वल्लियकुम नासो बिलकिस्ते, ये जो आदिल होना है, देखिए इसको समझने की जरूरत है कि अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कि जब हुकूमत कायम होगी, जब आपका निजाम नाफिज होगा, तो आप आकर जो आपकी जो काम आपका होगा और जो निजाम आप कायम करेंगे, हमें वो अभी से शुरू करना है, हमें उसकी तरफ अभी से आगाज करना है और हम कल को अल्लाह ताला के हुजूर हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि परवरदिगारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आकर जो कुछ करना था हमने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक हमने तमाम तर कोशिश उस रास्ते में की। तो देखें उसको समझने की भी जरूरत है। एक मर्तबा ये है कि मैं आदिल हूं, यानी ये कि मैं अपनी जिंदगी में किसी पर जुल्म नहीं करता और अपनी जो है वो जात पर जुल्म नहीं करता, या एक इनफरादी तौर पर मेरे अंदर जो है या रिलेटिवली मेरे अंदर जस्टिस का प्रिंसिपल मौजूद है और मैं अदलो इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारता हूं। लेकिन कायम बिल किस्त जो है उसका मफहूम और है। इमाम मेहदी को आदिल नहीं कहा गया, इमाम मेहदी को कायम बिल किस्त कहा गया है। अंबिया को आदिल नहीं कहा गया, अंबिया को कायम बिल किस्त कहा गया है। और कायम बिल किस्त का मतलब यह है कि वो अदल को कायम करें। अदल को कायम करने का मतलब यह है कि ना तो मैं अपने ऊपर जुल्म करूं, ना मैं दूसरे पर जुल्म करूं, और तीसरी चीज ये कि ना मैं किसी तीसरे को चौथे आदमी पर जुल्म करने दूं। तो ये पहलू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना मैं अपने ऊपर जुल्म करूं, ना मैं दूसरे पर जुल्म करूं और ना किसी तीसरे को चौथे पर जुल्म करने दूं। बहुत सी जगह पर ऐसे होता है हमारी कम्युनिटीज के अंदर, हमारी सोशल लाइफ के अंदर, हमारी कम्युनिटी लाइफ के अंदर, हत्ता हमारी फैमिली लाइफ के अंदर, के जो शख्स जिस पर जुल्म होता है, और जुल्म आप ये ना समझें कि एक हतमन बहुत बड़ा जालिम होगा, जाबिर होगा, किसी को कत्ल गारत गरी का कोई समा जो है वो गर्म होगा, बल्कि जुल्म हर सतह पर मौजूद होता है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जहूर का इंतजार करने वाले जब तक अपने आप को तैयार नहीं कर सकते, जब तक हर सतह पर वो जुल्म का नोटिस ना लें, लिहाजा बहुत सी जगह पर हम अपनी जाती मुफादात को मजलूम के ऊपर तरजीह देते हैं। वो शख्स जिसको आज आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वो शख्स जिसको आज आपकी हिमायत की जरूरत है, एक कम्युनिटी मेंबर होने की हैसियत से, एक फैमिली मेंबर होने की हैसियत से, उसको कम्युनिटी में, उसको माशरे में, उसको सोसाइटी में, उसको दोस्तों की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती, वो हिमायत नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसको जिस एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है, जिस तकलीफ दे मंजिल से वो गुजरता है, اس کا شاید ہمیں اندازہ نہ ہو. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظلم نہ کریں, لیکن اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم عدل اس وقت کر سکتے ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین عدل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عدل کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ کسی ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا جو ہے وہ عدل کہلاتا ہے, کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل کہلاتا ہے. لیکن کون سی چیز کس جگہ پر رکھنے کا استحقاق رکھتی ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب تک کہ ہم مکمل طور پر ہمارے اندر وہ بصیرت نہ ہو, ہمارے اندر وہ آگاہی نہ ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے, صحیح اور غلط کا معیار جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہم کیسے عدل قائم کر سکتے ہیں, ہم کیسے جسٹس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عدل ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کی جتنی جب آپ تعریف کرنا چاہیں, جس پر آپ تقریر کرنا چاہیں, جس پر آپ سپیچ دینا چاہیں, تو آپ جو ہے اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آپ کی جو ہے وہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ عدل کا ایک پہلو ہے, یہ عدل کا ایک رخ ہے کہ یہ عدل وہ ہے کہ جو آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں, اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہیں, تو یہ کبھی ختم نہ ہونے والی گفتگو کا آغاز آپ کر سکتے ہیں. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو عملی پہلو ہے, جو انتہائی نازک پہلو ہے, جو انتہائی مشکل پہلو ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ چیز جو سب سے آسان ہے اپنے مفہوم کے لحاظ سے, اپنی ایکسپلینیشن کے لحاظ سے, لیکن پریکٹیکلی اپنی امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے دنیا کی مشکل ترین چیز ہے. تو ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں, ہم قدم قدم پر اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں, فیملی کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں, خانوادے پر ظلم کرتے ہیں. ہزاروں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کو دکھ ہوتا ہے. انشاءاللہ فیملی ایشوز پر میں آؤں گا, زیادہ تفصیل کے ساتھ میں بات کروں گا. انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے عدالت کے اس اصول کو کبھی زندگی میں سیریس لیا ہی نہیں ہے, لیکن ہم ہی جو اپنی ذاتی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, اپنی خانوادگی اور فیملی کی لائف کے اندر جو ہم جو ہماری یہ لائف ہے اس میں ہم عدل کو کوئی سیریس لیتے ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم امام علیہ السلام کی بات آتی ہے, منجی عالم بشریت کی بات آتی ہے, تو ہم جو ہے سب سے زیادہ امام کی تعریف کرتے ہیں, امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں, کائنات میں عدل و انصاف کے نفاذ کی بات کرتے ہیں, اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اپنی زندگی میں عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف ظلم ہی ظلم ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈول ہمارا بیہیویئر ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک طرف تو ہمارا کلیم بہت ہائی ہے, بہت بڑا ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کی مینیفیسٹیشن ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی ہے. تو قائم بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدل کو قائم کریں, ہم معرفت حاصل کریں. تو صرف ظلم کا ہونا کافی نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے, احادیث میں ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور نیک لوگ تعداد میں کم ہوں گے, لیکن یاد رکھیے گا نیک لوگ بے شک تعداد میں کم ہوں لیکن ان کی مقدار جو ہے کبھی زیرو تک نہیں پہنچے گی. ان کی مقدار ہمیشہ جو ہے ایک کنسیڈریبل تعداد نیک لوگوں کی جو امام کے اوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل ہیں اور شائستگی اور لیاقت رکھتے ہیں, استعداد رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ موجود ہوں گے. لیکن تعداد میں ہمیں ظاہری طور پر ظلم زیادہ نظر آئے گا, فساد زیادہ نظر آئے گا, لیکن یہ کوانٹیٹیولی ہے. لیکن جو نیک لوگ ہیں, جو نیکی ہے, وہ کوالیٹیٹیولی جو ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے, اس میں پاور پائی جاتی ہے, اس میں طاقت پائی جاتی ہے. تو جب امام تشریف لائیں گے تو امام کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ تب آئیں گے جب ہر طرف ظلم و ستم جو ہے وہ چھا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ضروری ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ظلم و ستم چھا چکا ہے, ہم ہر طرف ظلم دیکھتے ہیں اور حق کی تعداد کم دیکھتے ہیں اہل حق کی, تو پھر امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ظلم کی ماہیت کو بھی پہچانیں, یعنی ہم احساس ظلم بھی کریں. بہت سے معاشرے ہیں, آپ پاکستان میں چلے جائیں, اردو سپیکنگ معاشروں میں چلے جائیں, وہاں خاص طور پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. دوسرے معاشروں میں چلے جائیں, صرف ظلم کا پھیلنا کافی نہیں ہے, صرف ظلم کا دیکھا جانا کافی نہیں ہے, بلکہ احساس ظلم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ہمارے اندر ایک اور پرابلم جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے احساس ظلم مٹ چکا ہے, احساس ظلم ختم ہو چکا ہے. لوگ آ کر ہم پر ظلم کرتے ہیں, دنیا آ کر ہم پر ظلم کرتی ہے, کوئی آ کر ہماری عقل پر ظلم کرتا ہے, کوئی آ کر ہمارے علم پر ظلم کرتا ہے, کوئی آ کر ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے, کوئی آ کر ہمارے احساسات سے کھیلتا ہے, کوئی آ کر ہمارے ایمان سے کھیلتا ہے, کوئی آ کر ہمارے دین سے کھیلتا ہے, ہر قدم پر ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے. لیکن ہم بجائے اس ظلم کے احساس کے ہم اس پر خوشی کا احساس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہم سے بہتر اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک نقطہ کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام ایک کام امام کریں گے, عدل کا نفاذ ہوگا. تھوڑی سی میں نے گفتگو کی, اس کے بعد اور امام کیا کریں گے؟ امام جب آئیں گے تو روایات کا حصہ ہے کہ جس وقت انسان کی ہوائے نفس جو ہے, جب قرآن اور قرآن کی تفسیر جو ہے, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, وہ ہوائے نفس کی طرف پھیر دی جائے گی, امام اس کو واپس لٹائیں گے قرآن کی طرف. یعنی امام مہدی علیہ السلام کے اس کائنات میں آنے کے بعد, ظہور میں آنے کے بعد, حکومت کو نافذ کرنے کے بعد, نظام عدل کو قائم کرنے کے بعد, امام زمانہ علیہ السلام جو دوسرے کاموں میں سے جو دوسرا کام کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کے کلچر کو فروغ دیں گے. قرآن کی صحیح تفسیر جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ بیان کریں گے, اور قرآن کو انڈرسٹینڈنگ, قرآن کی تفہیم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام علیہ السلام قرآن کے کلچر کو بیان کریں گے, اس کی ترویج کریں گے, تو کیا ہم آج ہماری یہ ذمہ داری ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن سے ہماری کتنی وابستگی ہے, قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے ہماری کتنی وابستگی ہے, قرآن کے میسیجز کو سمجھنے سے ہماری کتنی دلچسپی ہے؟ میں جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, جہاں تک میرا تجربہ ہے, خود ہماری اپنی کمیونٹیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صرف انگوش شمار ایسے لوگ ہیں. ہر کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں, اگر کسی کمیونٹی میں, اگر ہم نارتھ امریکہ کی بات کریں, اگر کہیں 200 افراد ہیں, کہیں 400 افراد ہیں, تو ان میں آپ کو مشکل سے 20 یا 10 افراد ایسے ملیں گے جو واقعاً اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کرنا چاہتے ہیں, جو واقعاً قرآن سے انس رکھتے ہیں, جو واقعاً قرآن سے میسج حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو واقعاً قرآن سے درس حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو واقعاً قرآن کے ذریعے سے اپنی عملی زندگی کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں نظر آتی ہے. تیسری یہ کہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اذا قائما قائمنا, کہ جب قام قائمنا, جب امام زمانہ علیہ السلام جب قیام کریں گے, وضع یدہ علی رؤوس العباد, تو وہ انسانیت کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں گے. بہت توجہ کیجئے گا حدیث پر, وہ انسانیت کے سر پر اپنا دست شفقت رکھے گا، فجم رکھیں گے، فجمع بہی اقولہم، اور پھر وہ اکمل بہی اخلاقہم، اپنے اس دست شفقت کے ذریعے سے امام مہدی علیہ السلام انسانیت کی عقول کو مکمل کریں گے، انسان کی عقل و فکر کو مکمل کریں گے، اس کو اکمپلش کریں گے، اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اس کے نقص کو دور کریں گے، اس کی کمی کو دور کریں گے، اس کی ڈیفیشنسی کو دور کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ اکملا بہی اخلاقہم، اور ان کے اخلاق کو تکمیل کریں گے۔ تو عقل کی تکمیل اور اخلاق کی تکمیل، یہ امام زمانہ علیہ السلام کن لوگوں کی، دیکھیں اگر امام علیہ السلام نے آ کر صرف جو ہے معجزہ دکھانا ہے، اور معجزہ اگر دکھانا ہے اور معجزے کے ذریعے انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے، انسانوں کو قتل کرنا ہے، اور معجزے کے ذریعے ہر کام کرنا ہے، تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کو آج ہی کیوں نہیں آ جانا چاہیے، جب ہر کام میریکل اور معجزے سے کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ فلسفہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اس طرف بڑھنا ہے، اس کائنات میں ایسے افراد کو اس طرف بڑھنا ہے کہ جو اس قابل ہو سکیں کہ جب امام کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا جائے تو ان کی عقل مکمل ہو سکے، ان کا اخلاق مکمل ہو سکے۔ لیکن ایسے بہت سے افراد بھی ہوں گے کہ یہ صرف گارنٹی نہیں ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھا اس کی عقل مکمل ہو جائے گی، بلکہ امام علیہ السلام جو ہے باوجود اس کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس معیار پر اپنی عقل کو پہنچا ہی نہیں سکے ہوں گے، اس معیار پر اپنے اخلاق کو پہنچا ہی نہیں سکے ہوں گے کہ جہاں امام آ کر ہمارا ہاتھ تھام لیں، جہاں امام آ کر ہماری عقل کی کمی کو پورا کر سکیں، جہاں امام آ کر ہمارے اخلاق کی کمی کو پورا کر سکیں۔ لہذا ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ابھی سے عقلی طور پر اپنے آپ کی تقویت کرنے کی کوشش کریں، اپنی عقلی اور فکری پختگی کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے اخلاق کو مکمل کریں، اپنے اخلاق پر زور دیں، اپنی موریلٹی اور ایتھکس جو ڈیسائسو رول پلے کرے گی ہمارے آخرت کی جزا اور سزا کے اندر، ہمیں اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک اخلاقی بحران ہے، ایک کرائسس ہے، مورل کرائسس۔ ہماری تمام کمیونٹیز، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان معاشرہ ہو، وہ سنی معاشرہ ہو، وہ شیعہ معاشرہ ہو، وہ غیر مسلم معاشرہ ہو، اس وقت انسانی معاشرہ، میں انسانیت کی سطح پر بات کر رہا ہوں، ہم ایک اسپریچول کرائسس سے گزر رہے ہیں، ہم ایک مورل اور ایتھیکل کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے دوسرے رخ پر ہم نے بہت توجہ دی، لیکن جو مذہب کا سب سے اہم اور الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا، جو اخلاق تھا، جو اخلاقیات تھا، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اور ہمارے ممبروں پر بھی اخلاق کی جو تعلیم ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوکس دیے جانے کی ضرورت ہے اور اس کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں میں، اس سے پہلے کہ میں اسی نقطے کی طرف آؤں اور اس پر میں فوکس کرنا چاہوں کہ ہم عقل و دانش کے لحاظ سے، تعقل اور تفکر کے لحاظ سے، قرآن وہ عظیم آسمانی کتاب ہے کہ جس نے جگہ جگہ کے اوپر تدبر کی دعوت دی ہے، تفکر کی دعوت دی ہے، تعقل کی دعوت دی ہے، برہان کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو چیلنج کیا ہے، فاتو برہانا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ، اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے تو لے کر آؤ۔ تو جس قرآن نے عقل انسانی پر اتنا زور دیا ہے، لیکن قرآن عقل کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے تمہارے اندر عقل کیوں نہیں ہے، قرآن عقل کے استعمال کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے پاس عقل ہے لیکن تمہیں استعمال کرنی نہیں آتی۔ مسئلہ عقل کا نہیں ہے، مسئلہ عقل کو استعمال کرنے کا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اس نقطے کی طرف آؤں، میں صرف ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں، اور وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب، آپ کے نظام اور آپ کے ظہور کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی اور جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، وہ غلط فہمی ایک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دراصل وہ ہماری خواہشات اور ہماری جو جذبات ہیں ان کی تکمیل کے لیے آئیں گے. بہت توجہ کیجیے گا اس لوگ پہ کہ ہم ایک جذبات رکھتے ہیں، ہم خواہشات رکھتے ہیں، ہمارا سارا فوکس جو ہے یعنی امام مہدی علیہ السلام کے اس عالمی انقلاب کو، اس جہانی انقلاب کو، اس یونیورسل انقلاب کو ہم اتنا ریڈیوس کر دیتے ہیں، اتنا محدود کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے مکتب، اپنی فقہ، اپنے مذہب اور اپنے جذبات اور اپنے خواہشات تک محدود کرتے ہیں. چونکہ میرے جذبات یہ ہیں کہ جو لوگ بھی قاتلان امام حسین ہیں ان سے امام علیہ السلام آئیں گے اور ان سے انتقام لیں گے، امام منتقم عالم بشریت ہوں گے، امام ان سے انتقام لیں گے، یزید سے، ابن زیاد سے اور جو یزید پر چلنے والے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام کے کاموں میں سے، امام کے کاموں میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ منتقم بھی ہوں گے، وہ انتقام بھی لیں گے، وہ خون حسین کا بدلہ بھی لیں گے. لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خون حسین اور قاتلان حسین سے بدلہ لینے کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے. لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا، وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ میرے مکتب کو نجات دینے نہیں آئیں گے، میری ذات کو نجات دینے نہیں آئیں گے. میں اس طرح سے چیزوں کو پیش کرتا ہوں کہ جیسے امام منتظر ہیں بڑی بے تابی کے ساتھ، بڑے مسترب ہیں کہ اللہ امام کو اجازت دیں اور جب وہ آئیں گے تو میری زندگی کو جو ہے وہ سعادت سے بھر دیں گے، کامیابی سے بھر دیں گے، نجات عطا کریں گے، میری مشکلات ساری حل ہو جائیں گی، میری اخلاقی خامیاں حل ہو جائیں گی، میری عقل و دانش کے حوالے سے جو میری کمزوریاں تھیں، جو میری نااہلی تھی، جو میری بے لیاقتی تھی، وہ ساری کی ساری آ کر امام مہدی علیہ السلام میری دور کر دیں گے، صرف اس لیے کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا جو امام زمانہ کا معتقد تھا، جو امام کے ظہور کو مانتا تھا. کیا صرف اتنا کافی ہے کہ چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، چونکہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس امام نے آتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مجھے فلاح و بہبود عطا کرنی ہے، مجھے جو ہے سعادت سے ہمکنار کرنا ہے. در حقیقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر امام علیہ السلام جو ہیں وہ منتقم آل محمد اور منتقم آل عالم بشریت ہوں گے، وہاں امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ طبیب آل عالم بشریت بھی ہوں گے، امام طبیب کی حیثیت سے اس کائنات میں آئیں گے، امام منتقم کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، باوجود اس کے کہ وہ انتقام بھی لیں گے، وہ ظالموں سے بدلہ بھی لیں گے، وہ کفار سے مقابلہ بھی کریں گے. لیکن ان کے ابتدائی قیام، وہ اصول جو امام حسن کے سامنے تھا، وہ اصول جو امام علی کے سامنے تھا، وہ اصول جو امام حسین کے سامنے تھا، وہ اصول جو مسلم بن عقیل کے سامنے تھا، اور وہ یہ تھا کہ جنگ میں علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا، امام حسین نے کربلا میں کہا کہ میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا، اسی طرح مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا. امام مہدی علیہ السلام بھی پہلے طبیب کے طور پر آئیں گے، پہلے شفا دہندہ کے طور پر آئیں گے، پہلے انسان کو شفا دینے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے پہلے وہ انسان کو دعوت دیں گے توحید کی طرف. اس کے بعد جو منکرین ہوں گے، اس کے بعد جو مخالفین ہوں گے، پھر ان سے مقابلہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو قیام ہوگا، جو ظہور ہوگا، وہ ایک جہانی فلسفہ ہے، وہ ایک عالمی فلسفہ ہے، وہ میری ذات کو، میرے مکتب کو، میرے مذہب کو نجات دینے نہیں آئیں گے، وہ انسانیت کو نجات دینے آئیں گے، وہ بشریت کو نجات دینے آئیں گے، یہ وہ فلسفہ ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کے خلاف کیسے چلتے ہیں، امام زمانہ کے مشن کے خلاف ہم چل کیسے رہے ہیں۔ وہ اس طرح چل رہے ہیں، امام جہانی سطح پر بات کر رہے ہیں، یونیورسل لیول پر بات کر رہے ہیں، آفاقی لیول پر بات کر رہے ہیں، اور ہم اپنے مذہب میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم دوسرے مذاہب کی توہین کرنے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، ٹانٹنگ کرنے کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے، دوسرے مذہب کی اہانت کرنے کا، ڈس ریسپیکٹ فل ہونے کا، ان کے مقدسات کو ہم ابیوسو لینگویج استعمال کرنے کا ہم کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے مذاہب کو اہل بیت کے مکتب کی طرف دعوت دیں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اور جدال احسن کے ساتھ، قرآن کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں۔ اور پھر اگر ہم اپنے مذاہب میں، اپنے مکاتب میں، مسلمان مکاتب میں، اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے اس مشن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہاں تک کافی نہیں ہے، بلکہ نان مسلم دنیا میں آج آپ دیکھیں، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا کہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہمیں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا کہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم انڈیا میں بیٹھے ہیں، ابھی بھی وہی مائنڈ سیٹ ہمارا یہاں پر بھی موجود ہے، اسی دینداری کو وہاں سے آنے والے آج اس معاشرے میں بھی پیش کرتے ہیں، جہاں عقل کا لیول، تعلیم کا لیول اور ہزاروں چیزوں کا لیول جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان ممالک سے، لیکن ہم اپنے سینٹرز میں محدود ہو چکے ہیں، ہم اپنی محدود فکر میں محدود ہو چکے ہیں، ہم اپنے جذبات سے آگے نہیں نکلتے، لیکن اس نان مسلم دنیا تک اہل بیت کے پیغام کو کون پہنچائے گا، اہل بیت کی روشنی کو کون پہنچائے گا، کرسچن ورلڈ کے اندر، جوئش ورلڈ کے اندر۔ آپ دیکھیں جب آپ کو، کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ پاکستان میں جو ہے کس طریقے سے ابیوسو لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کرسچنز کے خلاف، آپ یہودیوں کے خلاف آپ گندی زبان استعمال کریں، آپ گالیاں دیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک مذہب ہے، اس میں اچھے افراد بھی ہیں، اس میں برے افراد بھی ہیں، سہونزم اور چیز ہے، اور یہودیت ایک آسمانی مذہب ہے، عیسائیت ایک آسمانی مذہب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو بشریت کو نجات دیں گے، انسانیت کو نجات دیں گے۔ کیا بشریت میں عیسائی نہیں ہوں گے؟ کیا بشریت میں یہودی نہیں ہوں گے؟ کیا بشریت میں بدھسٹ نہیں ہوں گے؟ جب امام سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جب امام سب کو نصیحت کریں گے، جب امام سب کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، جب امام سب کو اپنے پاس بلائیں گے، تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری روش وہ کیوں نہیں ہے جو امام مہدی کی ہونی چاہیے؟ ہم اپنے پیغام کو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینٹرز میں اسی طرح سے، سوائے ان ٹریڈیشنل مجالس کے، اس سے زیادہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جو ڈونرز ہیں، آپ حیران ہوں گے، وہ بھی اسی جگہ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں جو سال ہر سال سے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں خرچ کرنا چاہیے انٹر فیتھ گیدرنگ کے لیے، ہمیں نان مسلم ورلڈ میں کس طریقے سے، وہاں جب موقع آتا ہے تو ہمارے جو سینٹرز ہیں، ہمارے جو ماسک ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت سیریس قسم کی پرابلمز کا شکار ہیں، اس لحاظ سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا مشن کچھ اور ہے، وہ جہانی ہے، وہ عالمی ہے، وہ انسانی ہے، وہ انسانیت کو نجات دیں گے، لیکن ہمارا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا امام جب آئیں گے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں مسلمان اور مسلمان کو ملاؤں گا، امام یہ کہتے ہیں، دیکھیں توجہ کیجئے گا، امام یہ کہتے ہیں کہ میں جب آؤں گا، امام مہدی جب آئیں گے، تو وہ اس بندے کا خالق کے ساتھ صحیح رابطہ استوار کریں۔ میرا میرے رب کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہے، ہزاروں قسم کے شرک میں میں مبتلا ہوں, شرک خفی ہڈن شرک میں بھی اور جلی شرک کے اندر بھی. امام آئیں گے صرف میں شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں, سنی حیثیت سے نہیں, امام بات کر رہے ہیں انسان کی, میں انسان اور اس کے رب کے ساتھ اس رابطے کو جوڑوں گا, اس صحیح رابطے کو استوار کروں گا. جب امام آئیں گے دو مسلمانوں کے درمیان نہیں, امام کہتے ہیں میں دو انسانوں کے درمیان اس ریلیشن شپ کو قائم کروں گا جس میں درد دل ہوگا, جس میں کمپیشن ہوگی, جس میں امپیتھی ہوگی, جس میں دوسرے کی درد مندی ہوگی, جس میں رحم دلی کا جذبہ ہوگا, جس میں دوسرے کی ضرورت اور احتیاج کو پورا کرنے کی انسان میں تڑپ پیدا ہوگی, جس میں سیکریفائس ہوگا, جس میں ایثار ہوگی, جس میں قربانی ہوگی. ہمارے امام انسانیت کی سطح پر بات کر رہے ہیں اور ہم اپنے امام کو اس انسانیت کی کرسی سے نیچے لا کر اپنے مکتب تک محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے آوان و انصار میں انشاءاللہ شامل ہو سکیں, اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں, اپنے آپ کو تیار کر سکیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, ان کے توجہ ہماری طرف مبذول ہو سکے, ان کے الطاف عالیہ ہمارے شامل حال ہو سکیں. بس عزاداروں میں نے اپنی گفتگو کو بس ختم کیا. میں ایک مرتبہ ان دنوں کی مناسبت سے ہم شہدائے کربلا کا ذکر کر رہے ہیں, شہدائے کربلا کا ہم ذکر کرتے رہیں گے, لیکن جب ہم کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا کردار ہے, عورت کا اپنا کردار ہے, مرد کا اپنا کردار ہے, سفید کا اپنا کردار ہے, کالے کا اپنا کردار ہے, بچے کا اپنا کردار ہے, بوڑھے کا اپنا کردار ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دربار یزید میں ایک ظالم کے مقابلے پر ایک حبشہ کی کنیز کھڑی ہو گئی اور اس نے سیدہ زینب, شہزادی زینب کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑی ہو گئی, جس طرح تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں کنیزوں نے کس طرح سے شہزادی زینب کے گرد گھیرا ڈال لیا اور آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا, یہ کنیزوں کی قربانی تھی. اور پھر ہمیں نظر آتی ہے لیکن کربلا میں اسی طرح غلاموں کی بھی قربانی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کس طرح سے اسلام کے نظام مساوات کی ایک عملی تصویر پیش کی, ایک مجسم تصویر پیش کی. بس عزاداروں آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس سیاہ غلام کا کہ جس کو ہم جان کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور ہم کنیزوں میں جیسے فضا کا جب نام آتا ہے کنیز کا تو فضا کا نام سامنے آتا ہے جناب فضا کا, اسی طرح جب غلاموں میں کسی کا نام آتا ہے تو جان نامی غلام کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جان ایک آزاد کردہ ابو ذر غفاری کا غلام تھا کہ جس نے اپنے زمانے میں جان کو آزاد کیا, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جان نامی غلام جب سے آزاد ہوا ہے اس نے اہل بیت کے گھرانے کو نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کے گھرانے کی خدمت کے لیے معمور کر رکھا تھا, کبھی اس گھرانے سے جدا نہیں ہوا. کیا تاریخ میں یا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد بھی وہ غلام اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کے بعد یہ غلام آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے, میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں شجاعت کے لیے اور میں جام شہادت نوش کروں. عزادارو یہ غلام کئی مرتبہ مولا سے اپنے آقا سے اجازت مانگتا ہے. امام حسین علیہ السلام جون کو اس غلام کو حبشی غلام کو اجازت نہیں دیتے, اور شاید میرے مولا میرے آقا کے ذہن میں ہو کہ کل کو کہیں تاریخ آنے والی تاریخ یہ نہ لکھے کہ جب آل محمد کے اوپر جب بھی کبھی مشکلات ہوتی ہیں, جب بھی انہیں قربانیاں دینے کا وقت آتا ہے تو وہ غلاموں کو آگے کر دیتے ہیں اور غلاموں کو قربان کر دیتے ہیں. شاید میرے مولا میرے آقا ایسا تأثر نہیں دینا چاہتے تھے. بہرحال بار بار یہ غلام اپنے مولا سے اجازت مانگتا ہے, امام حسین اجازت نہیں دیتے. لیکن اب دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اس غلام نے ایک ایسا کام کیا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قلب کو لرزا کے رکھ دیا. ایک مرتبہ اس غلام نے اپنے مولا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد اس غلام نے پیروں کو چومنا شروع کر دیا, اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا, یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, اے میرے مولا, اے میرے آقا, مجھے معلوم ہے آپ مجھے اس جنگ پر جانے کی, جہاد پر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے. مولا میں کہاں اور شہادت کی یہ سعادت کہاں, میں کہاں اور اتنی عظیم قربانی, اس کی شائستگی کہاں. مولا میں اس ناپاک خون اور اس بدبودار جسم کے ساتھ میری کیا حیثیت کہ میں اتنا عظیم مقام حاصل کر لوں. بس عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین سے پھر نہیں رہا گیا, اس غلام کو اجازت دی. یہ کربلا کے میدان میں جاتا ہے, یہ میدان میں گرتا ہے, یہ جب شہید ہونے لگتا ہے. کربلا میں چند افراد ایسے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے سرحانے پہنچایا. ان چند افراد میں سے یہ خوش قسمت جو غلام تھا وہ تھا کہ امام حسین نے اس کو اپنے آپ کو اس کے سرحانے پہنچایا اور اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اللہم بیز وجہہ, پروردگارا اس کے چہرے کو سفید فرما دے, وطیب ریحہ, اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے, وحشر مع الابرار, پروردگارا اسے ابرار کے ساتھ محشور فرما, وعرف بینہ وبین آل محمد, اور آل محمد اور اس کے درمیان پروردگارا مکمل آشنائی برقرار فرما. بس عزادارو, امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے اس جون نامی غلام کو رخصت کیا, اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اور تاریخ بتاتی ہے ہمارے پانچویں امام امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ گروہ آیا مقتل میں, میدان جنگ میں, جب تمام شہید ہونے والے شہداء کے لاشوں کو وہ گروہ دفن کر رہا تھا, تو جون کی لاش کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی لاش سے ابھی بھی خوشبو آ رہی تھی. شاید وہ اثر تھا امام حسین کی دعا کا. اور دوسرا غلام کہ جس کی قرآن جس کی تاریخ بتاتی ہے وہ ہے رومی نامی غلام. اس رومی نامی غلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو اس کے سرحانے پہنچایا, اس کے چہرے پر خون تھا, حسین نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا, اس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا, اپنے رخسار کو اس غلام کے رخسار پر رکھ دیا. عزادارو, تاریخ کربلا گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف دو مقامات پر اپنے رخسار کو کسی کے رخسار پر رکھا تھا. ایک یہ رومی اور ترک نامی غلام کہ جس کی شہادت کے موقع پر حسین نے اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھا, اور دوسرا موقع وہ کہ جب جوان فرزند علی اکبر جس وقت کربلا کی سرزمین پر گرا اور پھر امام حسین نے اپنے آپ کو پہنچایا اور اپنے بیٹے کے وضع خدہ علی خدہ علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم.